اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اقرا، تین نام روایت میں آئے ہیں، ایک نام تو سورہ اقرا، پہلے لفظ کی نسبت سے اقرا نام، بعض حضرات نے اس کا نام قلم بھی نقل کیا ہے، چونکہ آیت میں آیا نا الذی علم بالقلم، نمبر تین بعض نے اس کا نام نقل کیا ہے سورہ علق، چونکہ انسان کی حالت علقیت کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام علق بھی آیا ہے، یہ تین نام ہیں اس کے، 19 آیتیں ہیں۔ اب دیکھیے پہلی جو اس کی پانچ آیتیں ہیں وہ تو متفقہ طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا میں پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی، میرا یوں کہنا چاہیے کہ یہ نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی ابتدائی پانچ آیتیں، باقی جو آگے کی آیت ہے نا کل ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا الٰہی، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے تو مکہ والوں کو پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی حضور کی نماز سے، وہ حضور کو ستانے کے در پہ پڑے ہوتے تھے، مارنے کے تکلیف دینے کے، اس دور میں یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور نازل ہونے والی آیات کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی، اور سورہ علق کی یہ پانچ آیت کے نازل ہونے کے بعد سورہ مزمل یا سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اس سورت کے سلسلے کے اندر اس سورت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس سے پہلے آپ کو آپ کی نبوت کی اطلاع نہیں تھی، نہ تو آپ نے منصب نبوت کو کبھی طلب کیا تھا اللہ سے۔ اس سورت کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں۔ معمول میں سورت کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت میں سورہ والضحا میں علم نشرہ میں والتین میں عطائے نبوت اور وحی کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا اور آپ کی نبوت کے اس بات کا، اور یہ سورت وحی ہے، وحی کا تذکرہ ہے، چونکہ وحی جس پر آئے وہ نبی اور نبی پر وحی آتی ہے، تو نبوت اور وحی کے درمیان کے اندر کامل ربط ہے، اور سابقہ سورتوں کے اندر نبوت کا بیان ہے تو لوازم نبوت وحی، وحی کا بیان اس سورت کے اندر آیا، یہ دونوں کے درمیان کے اندر ربط کہا جائے گا۔ سورہ جو آدمی سورہ اقرا کی تلاوت کرے گا تو سورہ حجر سے لے کر آخر قرآن تک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ کی جو بات ہے، اقرا بسم ربک، اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا، تو تعوذ اور تسمیہ جو قرآن کے شروع کے اندر ہے اس کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ تعالیٰ کے اسے استعانت کے اعتبار سے تعوذ اور تسمیہ قرآن کے شروع کے اندر پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، چونکہ اللہ پر توکل اور اللہ کی استعانت کے بغیر آدمی کوئی نیکی کا عمل کر سکتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانچ آیتیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی، ان پانچ آیات کے دیے جانے سے پہلے آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس زندگی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ کوئی چیز حضور کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق، غریبوں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، مہمان نوازی، یہ سب اوصاف حضور کے اندر تھے، جس کی روشنی میں کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اتنی پیاری زندگی گزاری. معلوم ہوا کہ جو اعمال حضور نے قبل از نبوت بڑے اہتمام سے انجام دیے، جو آدمی بھی ان اعمال کو انجام دے گا اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا. اور وہ ہے کمزوروں کی خدمت، ان تمام کا خلاصہ نکلتا ہے کمزوروں، مریضوں، ضعیفوں، مہمانوں، بے سہاروں کی خدمت. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے. یہ بہت بڑی عنایت اور فضیلت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا جو ہوئی وہ سچے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سچے خواب آتے کہ رات کو جو دیکھا صبح میں ویسا ہی ہوتا تھا. یہاں سے نبوت شروع. پھر حضور کو خلوت کی محبت آ گئی، بھیڑ بھاڑ میں، مجمع میں، گھر والوں سے رہنا حضور کو پسند نہیں آنے لگا، اور آپ کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں خلوت میں رہوں، تنہائی کے اندر رہوں. اسی خلوت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ غار حرا میں جاتے وقت بعض مرتبہ دادا عبد المطلب بھی ساتھ آتے تھے. اس لیے کہ دادا عبد المطلب کا معاملہ ایسا تھا، وہ دین حنیف پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین حنیف تھا اس کے جو کچھ بقایا اور اثرات ابھی تک عرب میں چلے آ رہے تھے اس پر دادا عبد المطلب عمل کرتے تھے، اس لیے وہ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ جاتے تھے. اب سوال یہ رہا کہ وہاں غار حرا میں جا کے آپ خلوت میں کرتے کیا تھے؟ تو نمبر ایک، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ انبیاء جلیل القدر حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ، ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے. وہاں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد تنہائی کے اندر انقطاع عن الخلق اور توجہ اللہ، یہ سلسلہ ہوتا تھا. کوئی باقاعدہ نماز جیسی عبادت نہیں ہوتی تھی، بلکہ مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ. تقریباً یہ ایک پورا مہینہ غار حرا میں رمضان کا اس طریقے سے گزرا، اور رمضان کی 70ویں تاریخ کو واقعہ فیل کے ٹھیک 40 سال کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اب جبرائیل امین جو آئے تھے تو حضور نے ان کو پہچانا نہیں، کیونکہ کبھی ان کو دیکھا نہیں، اور پہلی ملاقات اور غار حرا کا وقوع ایسی جگہ پر جہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں، تو پہچانا نہیں پہلی مرتبہ کے اندر. تو انہوں نے آ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ مشہور آپ جانتے ہیں کہ حضور کو فرمایا کہ یہ قرآ، حضور نے فرمایا مان قارع، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ ایسا سلسلہ رہا، اقرا مان بقارن، اقرا مان بقارن. جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اطہر کے ساتھ لگا کر کے بھیچا، خوب بھیچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اس سے لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو ذہانیت اور نورانیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر منتقل کر دی، وہ روحانیت حضرت جبرائیل امین نے. اور یہ 3 مرتبہ اس طرح کہنا، پھر کھینچنا اور چھوڑ دینا، اس کی برکت سے آپ کی زبان مبارک کے اوپر پڑھنے کی صلاحیت جاری ہو گئی، اور وہی والا کلام یہ آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری ہوا. ابھی جو تین مرتبہ حکم دیا اقرا یا محمد اقرا یا محمد. یہ بار بار جو حکم ہے اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھو, اس لیے کہ پہلے سے حضور کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. خاتم تجریم الکتاب والی ایمان, حضور کو کچھ آتا نہیں تھا کہ آپ پچھلی کو یاد بات کو پڑھیں. بلکہ جبرائیل کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ کہ آئندہ پڑھنے کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہو جائیے. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے اقرا اقرا اقرا, آئندہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس پڑھنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیے. پھر جو حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ مان بقارین مان بقارین, تو اس عذر کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس عذر کا مقصد یہ کہ حضور کے سامنے جبرائیل کے جملے کا معنی متعین نہیں تھا. جبرائیل نے کہا نا اقرا, تو اس جملے کا مطلب کیا, کیا پڑھنا ہے, ماضی والا یا آئندہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے جبرائیل کے کہنے کا؟ وہ مطلب اور مقصود متعین نہیں تھا, اور اس وجہ سے حضور نے عذر کیا مان بقارین, اور یہ آپ کی شان اقدس کے منافی نہیں ہیں. نمبر تو بعض حضرات نے اس عذر کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ آپ حروف شناس نہیں تھے, یعنی رسمی لکھنے یا لکھے ہوئے کو پڑھنا یہ آپ جانتے نہیں تھے. لکھنا یہ بھی نہیں جانتے تھے, لکھے ہوئے کہ پڑھنے بھی آپ نہیں جانتے تھے, وہ آپ حروف شناس نہیں تھے. اسی لیے آپ نے عذر فرمایا ما انا بقارئن. سب سے پہلے یہ جو پانچ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا, جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے, اور یہ فترت وحی سب سے طویل رہی. بعض روایت میں ہے 3 سال, بعض روایت میں ہے 2.5 سال, یہ سب سے طویل فترت وحی رہی. ورنہ کل ہی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے علاوہ جو فترت وحی ہے وہ تو بہت کم, 12 دن 40 دن روح والے سوال کے وقت کے اوپر, تو وہ فترت بہت کم ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. جبرائیل کا کہنا, حضور کا عذر کرنا, پھر بھیجنا, پھر چھوڑنا, پھر 5 آیتیں پڑھوانا, ان سب کی وجہ سے خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. حضور کو بخار کی کیفیت آ گئی اور کھینچ چڑھنے لگی, کھینچ جیسی کیفیت ہو گئی. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر جلدی جلدی فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ. یہ خوف کتنا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, اتنا زیادہ خوف. حضور تو اعلیٰ ہے, جبرائیل حضور کے مقابلے میں گہرے اعلیٰ ہے, تو پھر اعلیٰ گہرے اولیٰ سے کیسے ڈرے؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک طویل زمانے سے, ایک لمبے عرصے سے حضور اللہ کی طرف مراقب ہو کر کے مشغول ہوئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہی نازل ہونا شروع ہوئی, تو وہی کو لے کر کے تو گارے ہی ہیرا میں بیٹھے نہیں رہنا ہے, وہی کو لے کر کے مخلوق کے پاس جانا ہے, ان کو تبلیغ کرنی ہے. تو ایک جو اللہ کی طرف انابت اور توجہ کی جو ایک یکسوئی والی کیفیت تھی, وہ یکسوئی والی کیفیت کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے کام کی طرف اب مشغول ہونا تھا. اس مشغولیت یعنی پہلی انابت الى اللہ یکسوئی والا وہ اب ختم ہو رہا ہے. اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف پیدا ہو گیا. دیکھو ایک حالت چھوڑ کے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہو تو طبیعت میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے, تو اس طریقے کا ایک خوف آپ کے قلب اطہر میں پیدا ہوا. ہر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو جو خوف پیدا ہوا وہ بار نبوت کا, اس لیے کہ نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, نبوت کے عظیم بار کو اب اپنے کندھوں پر آتا ہوا دیکھ کر آپ کے قلب اطہر کے اندر خوف پیدا ہوا. نمبر 3, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل نے اس وقت آ کر حضور کا شق صدر فرمایا تھا, اس کی وجہ سے آپ کو خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. شق صدر کی وجہ سے آپ کو خوف طاری ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے یہی کلمات کہے جو شروع بخاری میں آپ پڑھو گے کہ حضور آپ مہمان نواز ہے، آپ کمزوروں کی خدمت کرتے، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، یہ سنبھالا حضرت خدیجہ نے۔ عورت ذات ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کو ایسے وقت پر سنبھال لے، یعنی کہ وہ بھی ساتھ میں رونے بیٹھ جائے گا وہ اپنے کیا ہوگا تو پھر جو ہے ان کا کبھی کوئی بیڑا ہی پار نہیں ہوئے۔ عورت ذات تو ایسی ہمت والی ہوئے کہ وہ شوہر کو ایسے نازک موقع پر سنبھال لے جیسے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ پھر حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی، وہ ان کے چچازاد بھائی تھے جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کو عربی زبان میں منتقل کرتے تھے، ان کے پاس لے کر کے گئی۔ وہ چراغ سحر ہو چکے تھے، یعنی بڑھاپا تھا، بڑی عمر تھی ان کی، ایک دم ضعیف ہو چکے تھے، اور جا کر کے کہا کہ دیکھیے چچا ان کو یہ کیا کہہ رہے۔ تو حضور نے اپنی پوری کیفیت بیان کی تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے بھتیجے مت گھبراؤ، تمہارے پاس وہ آنے والا کوئی نیا شخص نہیں تھا، وہ وہی ناموس تھا، وہ فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ انبیاء سابقین کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتا تھا، اور جو ہے بیٹا تم اللہ کے نبی ہو۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اے بھتیجے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک کہ تمہاری قوم تم کو نکالے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں گا تو میں تمہاری مدد کرتا، میں تمہاری نصرت کرتا، تمہارے آگے پیچھے رہتا۔ حضور یہ سن کر کے سستڑ رہ گئے کہ ارے میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، یہ آپ کی خصوصیت نہیں، سب نبیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تورات اور انجیل کے اندر وحی کی ابتدائی کیفیت بھی بیان کی گئی تھی کہ جس کی روشنی میں ورقہ ابن نوفل نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس آنے والا وہ ناموس تھا، اور حضور کا نکالا جانا اور ہجرت کرنا، یہ سب چیزیں تورات اور انجیل میں بیان شدہ تھی، جس کی بنیاد پر ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے آئے۔ تو یہ ہیں ابتدائی وحی اور ابتدائی پانچ آیتیں۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ براءت کو خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو۔ اب مفعول مقدر مانا گیا، یعنی پڑھنے کے قابل کوئی اگر چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر لا نازل فرما رہے، وہ قرآن آپ پڑھو، اور وہ ایسا مفعول متعین ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی یہاں پر ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یعنی کہ پڑھنے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو آپ پڑھیے جو اللہ آپ پر نازل فرما رہے۔ بسم ربک الذی خلق، آپ کے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے تمام مخلوق کو اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا۔ گویا کہ مفعول کو نہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تمام مخلوق کے خالق اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس وحی کو آپ پڑھیں گے آپ کے رب کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس نام سے آپ اس وحی کی تلاوت کریں گے۔ بعض نے با کو زاہدہ قرار دیا ہے، بعض کہتے کہ زاہدہ نہیں ہے، اور رب جو یہاں پر صفت لائی گئی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ جس رب نے آپ کی تربیت کی، اور ایک ناپاک منی کے قطرے سے آپ کو کامل انسان بنایا اور بے مثال اخلاق سے آپ کو مالا مال کیا اور آپ کو 40 سال کی عمر تک پہنچایا. اور جو ہے اللہ جو رب اتنی ساری آپ کی تربیت کرے اسی رب کے نام سے آپ کو پڑھنا چاہیے. معلوم ہو کہ جس پڑھنے کے اندر اللہ کا نام نہ ہو وہ پڑھنا پڑھنا نہیں کہا جاتا ہے. تعلیم تعلیم نہیں کہی جاتی جس میں رب کا نام نہ ہو. وہ تعلیم تعلیم ہے, وہ پڑھنا پڑھنا ہے جس میں رب کا نام ہو. باقی دوسری تعلیمیں تو سب جیب بھرنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو علق یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا, خون کے ٹکڑے سے پیدا فرمایا, جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا فرمایا. دیکھیے تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی, لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ انسان کی تخلیق کو باری تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ انسان کا شرف اور انسان کا مرتبہ ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اصل بتائی کہ تیری تخلیق کی اصل کیا ہے, ایک جمع ہوا خون ہے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ تیری تخلیق عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے کی, ایک ناپاک منی کا قطرہ کیسے علقہ بن گیا, پھر اس میں سے کیسے مختلف مراحل سے بہترین انسان جو ہے بنا. اور خلق, حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت خلق ہے, اسی لیے کہ ایمان جو ملا کب, جب پیدا ہوئے تو ایمان ملا. اگر اللہ پیدا ہی نہ کرے, وجود ہی نہ عطا فرمائے تو ایمان کیسے ملے. تمام کی تمام نعمتوں کا سر چشمہ اور بنیاد یہ پیدائش اور وجود ہے. یہ وجود ہی اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی, ایمان, علم, تقوی, صلاح, اللہ کی محبت, معرفت, عشق, جنت, یہ سب وجود کے اوپر ملا. اگر اللہ وجود ہی نہ دیتے, اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتے تو یہ ساری نعمتیں نہ ملتی. اس لیے اعظم ترین نعمت خلق کو باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اقرا وربک الاکرم, انسان تو پڑھ تیرے رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کرم والے ہیں. جو رب تیرے سب سے زیادہ کرم والے ہیں اس کرم والے رب اس کے نام سے پڑھ. اس رب کے کرم کے برابر کسی کا کرم نہیں ہو سکتا. سب سے بڑے کرم اور فضل والے اللہ, اس کرم والے رب کے نام سے تو پڑھ. حضرات مفسرین فرماتے کہتے کہ دو اقرا آیا, پہلی آیت میں بھی اقرا, یہ تیسری آیت میں بھی اقرا. یہ پہلے اقرا کی نمبر ایک تاکید ہے, یعنی کہ انسانوں کو اللہ کے نام سے پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے. نمبر دو مبالغے کے لیے. نمبر تین پہلے سے مراد مطلق قرات اور دوسرے سے مراد تبلیغ کے لیے قرات. اس لیے کہ ایک پڑھتا ہے انسان اپنے لیے, اپنے اعمال کے لیے, بھائی تلاوت کرو, تلاوت کا معمول پورا کرو, خود کے فائدے کے لیے پڑھو, خود کے ایمان, یقین, روحانیت, نورانیت کے لیے پڑھو. تو یہ قرآن مطلقاً قرات, اور دوسرے کے اندر تبلیغ کے لیے کہ اب آپ کو پڑھنا ہے کائی کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے واسطے. ہویا کہ یہ اقرا پڑھ لیا 7 سال, دوسرا اقرا فارغ ہونے کے بعد دوسروں کو پہنچانے کا ہے. یہ دو اقرا کا جو ہے ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اقرا کا مطلب ہے قراءت فی نفسہا, خود اپنے لیے قراءت, وہ بھی مطلوب, اور دوسرے سے نماز میں پڑھنا مراد ہے. اس لیے کہ نماز کی صحت قرآن کی تلاوت پر محفوظ. فقرأوا ما تيسر من القرآن, اسی لیے نماز کے اندر پڑھنا بھی بعض حضرات نے مراد لیا ہے. اقرأ وربک الاکرم, اپنے رب کے نام سے جو بڑے کرم والے ہیں ان کے نام سے تو پڑھ. الذی علم بالقلم, جس اللہ نے تجھے قلم کی برکت سے سکھلایا, جس اللہ تعالیٰ نے تجھے قلم کی برکت سے سکھلایا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ تین قسم کے قلم ہیں. ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا, کسی کمپنی نے وہ قلم نہیں بنایا, خود اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اور اس قلم کو اللہ نے کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم عطا فرمایا. نمبر دو ملائکہ کا قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات لکھتے ہیں, ان کی مقداروں کو لکھتے ہیں, انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں. نمبر تین عام انسانوں کے قلم جن کے ذریعے سے انسان علم کی باتیں لکھتے ہیں, اپنے مقاصد کو لکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کتابت لکھنا یہ در حقیقت بیان ہی کی ایک قسم ہے. انسان لکھ کے بھی اپنی بات ظاہر کرتا ہے. بہت سی مرتبہ کہتا ہے میں لکھ کے درخواست پہنچا دیتا ہوں, اور بہت سے کام لکھنے کے بعد ہی ہوتے ہیں. تو لکھنا کتابت یہ بھی بیان ہی کی ایک قسم ہے, اور بیان انسان کا خاصہ ہے. علمہ البیان, گویا کہ یہ بھی اس کی ایک قسم ہو گئی. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قلم کی صلاحیت انسان کو اللہ نے بطور نعمت کے عطا فرمائی. اس کے ذریعے سے وہ احقاق حق اور ابطال باطل کرتا ہے, جہاد بالقلم کرتا ہے. اور یہ انسان کو لکھنا اللہ نے الہامی طور پر سکھا دیا. اب ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے لکھنا کس کو سکھایا گیا تھا. تو بعض حضرات کہتے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لکھنا سکھایا گیا تھا, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنا سکھایا گیا تھا. اگر انسان کو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ لکھنا نہ سکھاتے تو انسان کی تمام تر صلاحیتیں ٹھہر جاتی, آگے نہ بڑھ جاتی. یہ علامہ محلی اور علامہ سیوطی کے علوم ہم تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے لکھا تو پہنچے, اگر نہ لکھتے تو ان کے علوم ان تک رہ جاتے, آگے منتقل نہ ہو جاتے. تو لکھنے کے ذریعے سے انسان اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے. اسی طریقے سے قلم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مفید اور مستفید یعنی فیض حاصل کرنے والا طالب, مستفید یعنی فیض حاصل کرنے والا طالب, مفید فیض پہنچانے والا معلم, دونوں کے درمیان کے اندر قلم واسطہ ہے. اسی طریقے سے اللہ یہ فیض پہنچانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیض لینے والے, دونوں کے درمیان حضرت جبرائیل امین واسطہ ہے. اور اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ واسطے کا افضل ہونا کوئی ضروری نہیں, بہت سی مرتبہ واسطہ مفضول ہوتا ہے. چنانچہ جبرائیل واسطہ بنے لیکن وہ مفضول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور قلم سے بھی علم اللہ تعالیٰ ہی نے عنایت فرمایا, اور وہی اللہ تعالیٰ بغیر قلم کے بھی انسان کو علم عطا کر سکتے. الذی علم بالقلم, جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کی برکت سے سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ تمام چیزیں سکھلائی جو چیزیں وہ جانتا بھی نہیں تھا. چنانچہ کسی استاد ٹیچر کے پاس جا کر کے سیکھے, اس سے پہلے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب میں ایسی رہنمائی کر دی, ایسی فطرت سلیمہ عطا کر دی, ایسی سمجھ عطا کر دی کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت کچھ جانتا ہے. آج دنیا میں بے شمار غیر تعلیم یافتہ حضرات ہیں لیکن وہ بہت کچھ جانتے. کس نے سکھایا؟ اللہ نے ان کو سکھایا. ایک بچہ مکتب میں آئے, بالواڑی میں آ رہے, اس سے پہلے بہت کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے. کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا واسطہ سکھایا. تو علم الانسان ما لم یعلم, باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں اللہ بلا واسطہ انسان کو سکھلا دیتے. نمبر دو, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ قلم ایک ذریعہ علم کا, اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے علم کے حصول کے ذرائع, جیسے سن کے علم حاصل کرنا, پڑھ کے علم حاصل کرنا, محسوسات اور ادراکات کے ذریعے علم حاصل کرنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف ذرائع سے انسان کو علم عطا فرماتے ہیں. اور اس میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ اسباب علم مؤثر نہیں ہے، حقیقی مؤثر تو اللہ کی ذات ہے. اللہ قلم کے بھی محتاج نہیں، اللہ کتاب کے بھی محتاج نہیں، بغیر قلم کے بغیر پڑھنے کے اللہ تعالیٰ سکھا سکتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان ليطغى. یہاں سے ختم سورت تک اس وقت پر نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. ابو جہل اور دوسرے مکہ کے بدماشوں نے حضور کو روکنے کی دھمکیاں دی. کلا ان الانسان ليطغى، ہرگز نہیں، انسان تو کھلم کھلی شرارت کرتا ہے. یقیناً انسان تو کھلم کھلی شرارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ شرارت کرنے لگ جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہ شرارت کرنے لگ جاتا ہے. دیکھو تین کلہ ہیں یہاں پر، تینوں کلہ کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، پہلا کلہ مذمت کے واسطے ہے. جو روش مشرکین مکہ نے اپنائی تھی اس روش کی مذمت کی جا رہی پہلے کلہ کے ذریعے سے. نمبر دو، دوسرا کلہ آ رہا ہے دانت لپٹ کے واسطے، اور تیسرا کلہ آ رہا ہے تاکید کے واسطے. یہ تین کلہ کے الگ الگ حاصل ہے. ارآہ استغنا، اس لیے کہ اس نے خود کو بے نیاز سمجھ لیا، خود کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا. کیا مطلب بے نیازی کا؟ مجھے کہاں کسی کی ضرورت ہے، میں کہاں کسی کا محتاج ہوں، مجھے کہاں کسی کے تعاون کی ضرورت ہے. خود کو اس نے بڑا بے نیاز سمجھ لیا، اسی لیے انسان بڑی شرارت کرتا ہے، بڑی سرکشی کرنے کے اوپر انسان اتر آتا ہے. دیکھو انسان کبھی سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور آیت جو ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی اس میں یہی بات تھی کہ سرداری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا تھا. کبھی انسان اپنے آپ کو مال کی وجہ سے بے نیاز سمجھتا ہے، مالداری کی وجہ سے، کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے کہاں کسی کی ضرورت ہے. تو ابو جہل، ابو لہب، یہ سب مکہ کے بڑے مالدار لوگ تھے. یہ ہے ان کی بے نیازی کی وجہ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو بے نیاز سمجھا کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کی وجہ یہ تھی. ارآہ استغنا، چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آئے قرآن کی اس سورت کے شروع میں مدح کی گئی علم کی، علم بالقلم، اقرا، یہ سب علم کی مدح ہے، اور آگے چل کر کے مال کی مذمت کی جا رہی ہے. یہ ارآہ استغنا، یہ مال کی مذمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت کافی شافی نصیحت ہے کہ وہ دین اور علم میں رغبت کرے اور دنیا اور مال سے نفرت کرنے والا بن جائے. یہ کافی شافی ہو گیا، دین اور علم میں رغبت کرو اور مال اور دنیا سے نفرت کرنے والے بن جاؤ. ان الی ربک الرجعا، اے انسان یقیناً تجھ کو تیرے رب کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. تو کہاں کی دادا گیری کرتا ہے، تو کہاں سے خود کو بے نیاز سمجھتا ہے؟ انسان کوئی بھی دنیا میں بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، ہر انسان کو کسی نہ کسی انسان کی ضرورت تو پڑتی ہے، آخر میں حجام کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے، بال کٹوانے، مونچھ بنوانے کے واسطے بھی، داڑھی کا کے لیے بھی، حجام کے، سب کو. کوئی بھی انسان بے نیازی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور پھر آخر سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. جب لوٹ کر کے جانا ہے تو پھر اللہ سے ڈرنا کیوں، ایسی دادا گیری کر رہا ہے. ارائیت الذی ینہا، کیا بھلا بتاؤ تو آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو وہ روکتا ہے؟ کون؟ ابو جہل. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو یہ بدماش دھمکیاں دیتا حضور کو روکنے کے لیے. ایک دن ابو جہل قریش کے ایک مجمع کے اندر تھا، اور اس نے قریش کے مجمع سے کہا، ارے قریشیوں، تمہاری غیرت کہاں گئی، تمہاری طاقت کہاں گئی، تمہاری ہمت کہاں گئی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کے انداز میں کہہ رہا ہے. تمہارے سامنے آ کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دے وے، اپنا منہ ٹیک دے وے، और तुम देखते रहो तुम लोग कहाँ गए, तुम्हारी गैरत कहाँ गई। इस तरह वो कुरैशियों को डांटने लगा, फिर कहने लगा लात और उज्जा की कसम, अगर मैं जो इनको देख लूं काबा के सामने माथा टेकते हुए, तो मैं उनकी गर्दन के ऊपर जो है अपना पैर रख करके उनकी गर्दन तोड़ दूंगा, उनकी गर्दन को मैं दबा दूंगा, या एक बड़ा पत्थर ला करके उसके सर पे मार के फोड़ दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। तुम लोग कैसे हो कि कुछ नहीं करते हो, मुझे नजर पड़नी चाहिए, मैं ऐसा वैसा कर डालूंगा। ऐसा वो बोला। बस कुछ वक्त गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज अदा कर रहे थे, यानी दोपहर के वक्त के ऊपर नमाज अदा फरमा रहे थे। इतने में अबू जहल जो एक बड़ा पत्थर लेकर हुजूर की तरफ आगे बढ़ा, या अपने पैर से हुजूर की गर्दन मुबारक दबाने के लिए आगे बढ़ा, देखा लोग पूरा मजमा देख रहा है कि वो क्या करता है। चुनांचे वो आगे बढ़ा तो फिर एकदम घबरा के डर से बिल्कुल पीछे की तरफ हट गया, और पूरा मजमा देख रहा है कि वो अपने मुंह को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई भयानक चीज उस पर हमलावर हुई हो और अपने मुंह को छुपाने की सही कर रहा हो। इस तरह वो पीछे की तरफ हट गया। जब वो पीछे की तरफ हट करके आया तो सब कुरैशी लोग कहने लगे, क्या हुआ भाई, तुम तो पत्थर मार के मार डालने गए थे ना, गर्दन रख के गर्दन दबाने के लिए गए थे ना, क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ। तो अबू जहल कहने लगा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में आग की खंदक हाइल हो गई थी और आग की खाई मेरे सामने आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आग की खंदक क्या थी, मलाइका थे। अगर ये बदबख्त आगे बढ़ता तो उसकी बूटी बूटी नोच डालते मलाइका, और उसको चूरा चूरा करके मलाइका फेंक देते। बस ये उसकी जो है एक बात हो गई कि जिंदगी उसकी बाकी थी, इसलिए वो पीछे की तरफ हट गया और अपने मकसद को वो पूरा नहीं कर सका। हज़रत फरमाते कि आयत करीमा उमैया बिन खलफ के बारे में नाजिल हुई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, नमाज पढ़ते थे, तो ये उमैया बदमाश हजरत सलमान को रोकता था नमाज पढ़ने से, उस पर ही आयत करीमा नाजिल हुई। तो उस पर बाद हजरत ने इश्काल किया कि हजरत सलमान तो मदनी जिंदगी में ईमान लाए और सूरत मक्की है, इसलिए बाज को ये कहना पड़ा कि बाज वाली आयत बाद वाली आयत है, हो सकता है कि मदनी हो। यूं भी कह सकते हैं कि इब्तिदाई अबू जहल वाले वाकये में भी नुजूल हुआ हो और हजरत सलमान वाले वाकये के अंदर भी नुजूल हुआ हो, ये दोनों बात का इम्कान इसके अंदर निकल सकता है। तो अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इदा सल्ला, कि मेरे बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं तो वो रोकने के लिए आता है। नमाज फैली दावत है और कौली दावत के मुकाबले में फैली दावत ज्यादा कवि और मजबूत हुआ करती है। और बाद हज़रात ये कहते हैं कि नमाज बोल करके तमाम नेकियां मुराद है, कि अबू जहल हर तरह की नेकी और खैरात और भलाई को भलाई से रोकने का काम करता था, और तमाम मुशरिकीन मक्का का यही हाल था कि हर तरह की खैर और भलाई से रोकने का वो काम करते थे। लेकिन नमाज चूंकि सबसे बड़ी भलाई है, इसीलिए खुसूसियत के साथ नमाज का जिक्र किया गया। और इसमें दो बातें आ गई कि नमाज के जरिए से इंसान अपनी इबादत की तकमील करे और अपनी इबादत की तकमील के जरिए अपने नफ्स को कामिल बनावे अल्लाह की मोहब्बत में, और दूसरों को दावत देकर के दूसरों को कामिल बनावे अल्लाह की इबादत के वास्ते। और इससे एक नई बात ये सीखने को मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि पूरे कुरान के अंदर कहीं भी नमाज का तरीका हुजूर को नहीं बतलाया गया कि कैसे शुरू करने का, कैसे नियत करने की, क्या करने का। फिर तो उससे मालूम हुआ कि हुजूर को नमाज का तरीका कोई और वही के जरिए सिखाया गया था, और उसी को हम वही गैर मतलू कहते हैं। इससे वही गैर मतलू का इस बात भी हो गया कि वही मतलू तो हमारे सामने कुरान की सूरत में है, लेकिन उसके अलावा वही गैर मतलू भी है जिसके जरिए हुजूर को पूरा नमाज का तरीका तरतीब सिखाई गई थी। अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन काना अलल हुदा, भला देखो तो कि जिसको रोका जा रहा था نماز پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت پر ہوئے, یعنی ہدایت پر ہے, پھر بھی یہ بدبخت روکنے آتا ہے اور ہدایت کی جو ہے وہ ناقدری کرتا ہے. او امر بالتقوی, یا جن کو روکا جا رہا ہے وہ تو لوگوں کو تقوی کی بات سکھاتے ہیں, اچھی بات لوگوں کو سکھلاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارأیت ان کذب وتولی, بھلا دیکھو تو کہ اگر وہ جھٹلاوے اور ایمان سے منہ پھرا لے رے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاوے اور ایمان سے منہ پھرا لے رے, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتا وہ بدبخت, یعنی کون, ابو جہل, ان حالت کو نہیں دیکھتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو صفت احسان ہو جائے گا, کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے, الم یعلم بان اللہ یرا. چنانچہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے لیے دعا مانگتے تہجد میں اللہ سے رو رو کر کے کہ اللہ اسلام کو ابو جہل یا خطاب کے بیٹے کے ذریعے عزت عطا فرما, اور یہ بدبخت ہے کہ حضور کی بات کو جھٹلاتا ہے اور حضور پر ایمان لانے سے روگردانی کرتا ہے, حضور اس کے لیے دعا کرتے اور وہ جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرنے کا کام کرتا ہے. حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا, کہ مکہ میں فیصلے کرنے کا کام, حکمت بری باتوں کے بولنے کا کام, اور یہاں دیکھو نا وہ نماز سے روکنے کا کام کرتا ہے. کہاں گئی اس کی حکمت, دانائی اور عقل مندی, وہ لوگوں کو تو اس کی باتیں کرتا ہے دانائی کی, اور وہ خود نبی کو جو ہے نماز سے روکنے کا کام کرتا ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں پوری وادی کے اندر امیر ہوں, سردار ہوں مکہ کے اندر, جو میں کہوں اچھی بات اس پر عمل کرنے کا, جو بری بات سے روکوں تم کو رک جانے کا, میرے فیصلے پہ عمل کرنے کا, اور اللہ کے نبی کو اچھی بات سے روکنے کا کام کرتا ہے اور نبی کو جو ہے نماز پڑھنے سے روکنے کا کام کرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ ہرگز نہیں, اس بدبخت کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, اگر یہ جو باز نہیں آیا نے ہمارے نبی کو روکنے سے, روکا جو نہیں نے ہمارے نبی کو نماز پڑھنے سے روکنے سے, تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کے زبردستی اس کو زوروں سے کھینچیں گے. لنسفعن بالناصیہ, ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے آگے والے بال کو, پیشانی پکڑ کے ہم اس کو زوروں سے پوری طاقت سے کھینچیں گے, مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ کی شکل کے اندر خطرناک بدلا دیں گے. دیکھو یہ لنسفعن ہے نا, یہ نون خفیفہ ہے, یاد رکھنا لام تاکید بانون خفیفہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, لیکن یہاں اس کو حلف اور تنوین کے ساتھ لکھا گیا, مفسرین کہتے ہیں مصحف عثمانی کی اتباع میں لکھا گیا ہے نون کو حلف اور یہاں تنوین کی شکل کے اندر. ناصیت کاذبت خاطئہ, اس کی پیشانی اور اس کی پیشانی کے بال جھوٹا گنہگار, اس کی پیشانی بھی جھوٹی نے وہ بھی مجرم اور گناہ گنہگار, مطلب یہ ہے جس ابو جہل کی پیشانی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ جھوٹا اور وہ مجرم اور جرم کرنے والا بدبخت. فلیدعو نادیا سندع الزبانیہ, چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے یوں کہا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مجلس کے لوگوں کو بلاؤں گا, مجلس کے لوگوں کو بلاؤں گا. وہ محفل لگا کر کے بیٹھتا تھا, چونکہ سردار سمجھا جاتا تھا اس لیے ہر ایک کو خواہی نہ خواہی مجلس میں آنا پڑے, ہاں میں ہاں ملانا پڑے, جو کہے وہ سر دوڑانا پڑے, یہ اس کی کیفیت تھی. تو اس نے دھمکی دی کہ میں اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا کر کے تم کو روکوں گا, نماز سے روکوں گا, بھلائی سے روکوں گا, تمہاری پٹائی کرواؤں گا. فلیدعو نادیا, اس کو کہو بلا, تیری مجلس والے کو بلا. سندع الزبانیہ, ہم زبانیاں کو بلائیں گے. زبانیاں سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ, سخت طاقت والے جو جو جہنم کے اوپر مقرر ہے, ہم ان ملائکہ کو بلائیں گے ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے واسطے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب, اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیے. حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے سجدے میں دعائیں مانگنے کی ترغیب آئی, لیکن اس سے مراد ہے نفل نماز کا سجدہ, کہ نفل نماز کے سجدوں کے اندر خوب دعائیں مانگو. خاص طور پر عربی میں جو دعائیں آئی ہے قرآن حدیث کی, وہ سجدے میں جا کر کے خوب دعائیں مانگنی چاہیے. مختلف حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے.